الله الذي نظر قلوب العارفين بنور معرفته وأثبت فؤاد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وصحره ووسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرذين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: إنا علينا للهدى وإنا لنا للآخرة والأولى. صدق الله العلي العظيم. صلوات. بانیان مجلس نے درخواست کی ہے کہ ظہور سے پہلے آمادگی سے متعلق کچھ مطالب آپ کی خدمت میں پیش کروں، اگر سننا پسند فرمائیں گے. موضوع، میں پوری رات سفر کر کے دن میں پہنچا ہوں، تھوڑا بہت آرام کیا ہے، بخار ہے، اور کل میں نے ویکسین بھی لے لیا تھا آنے سے پہلے، تو اس کے بعد سے بالکل بازو کی بھی حالت ایسی ہے. جو مطالب پیش کروں ٹوٹے پھوٹے الفاظ، انہیں قبول فرما لیجیے گا. تو اذان گرامی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہمیں سورہ فاتحہ کی درخواست کی گئی، سید احمد رضا رضوی ابن سید ابن مشتبہ رضوی، سید شاہد رضا رضوی ابن سید احمد رضا رضوی، سید صالحہ زیدی بنت سید شریف الحسن زیدی، سید وقار حیدر نقوی ابن مولانا سید ظفر حسن نقوی، سیدہ فاطمہ بنت سید ظہیر الحسنین نقوی کے لیے، حاضرین کے تمام مرحومین کے لیے، تمام شہداء کے لیے الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله صلاة على محمد وعلى محمد. اس سے بہتر انداز سے صلوات کی زحمت فرمائیں. اللهم صل محمد وعلى آل محمد. اللهم صل محمد وعلى آل محمد. عزیزان گرامی، زمینہ ہم نے خود ہموار کرنا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ امام کو تب بھیجے گا جب ہم تیار ہوں گے امام کے استقبال کے لیے. جب قومیں تیار ہو جاتی ہیں تو اللہ بھیجتا ہے. یہ 313 کی علامات بتائی گئی ہیں، اور بہت سی نشانیاں بتائی گئی ہیں. اللہ نے 11 امام بھیجے، لوگوں نے 11 کو شہید کر دیا. اللہ نے ان کو اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ ان پہ مظالم ڈھائے جائیں، انہیں دنیا کی امامت کے لیے بھیجا تھا. اب اللہ نے 12ویں کو تب تک غیبت میں رکھنا ہے جب تک کہ ہم تیار نہیں ہو جاتے کہ ہم ان کی حفاظت کر سکیں. سادہ سی مثال دی ہے، بزرگ عالم دین کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی محلے میں ایک میونسپیلٹی جو یہاں کی ایک لائٹ لگا دے، اور کچھ نادان بچے آئیں اور آ کے اس لائٹ کو توڑ دیں، तो म्यूनिसपैलिटी नई लाइट लगा देगी। अगर फिर नादान लोग आए, नादान कह रहा हूं, फिर वो लाइट तोड़ दें तो म्यूनिसपैलिटी एक और लाइट लगा देगी। वो तीसरी लाइट तोड़ दें, म्यूनिसपैलिटी चौथी लाइट लगा देगी। एक ऐसा वक्त आएगा कि म्यूनिसपैलिटी वाले कहेंगे, भाई इन नादानों को संभालो, अब हम तब तक लाइट नहीं लगाएंगे जब तक कि ये तोड़ना बंद नहीं करते। अल्लाह बहुत करीम है, उसने अली जैसे इमाम को भेजा, और जो जाहिल और कह लें दुश्मनान अहले बैत थे, उन्होंने आके शहीद कर दिया। एक नाम सामने आता है, साजिश के पीछे और पता नहीं कौन कौन होंगे। बात पहुंच रही है? अल्लाह ने इमाम हसन मुस्तफा जैसे इमाम को भेज दिया, उन्होंने इमाम हसन को शहीद किया। अल्लाह ने इमाम हुसैन को भेज दिया, उन्होंने इमाम हसन को शहीद किया, अल्लाह ने चौथे इमाम को। अब 11 जब इमाम शहीद कर दिए तो अल्लाह ने कहा 12वें को मैं तब तक गैबत में रखूंगा जब तक कि तुम आमादा नहीं हो जाते उनकी पैरवी और इताअत के लिए। तवज्जो है। नजफ अशरफ में आगा सिस्तानी के लिए मैं तर्जुमा कर रहा था, अदला सिस्तानी के लिए, तो एक नौजवान ने सवाल किया कि 12वें इमाम में कौन सी ऐसी खसूसियत है जो ना रसूल खुदा में थी, ना हजरत अली में, ना इमाम हसन में, हुसैन अलैहिस्सलाम, कि वो दुनिया में अदल इंसाफ कायम कर लेंगे 12वें इमाम अलैहिस्सलाम, लेकिन गुज़श्ता अंबिया और आइमा अलैहिस्सलाम नहीं कर सके। तो आगा सिसानी ने फरमाया, कहा कोई ऐसी 12वें इमाम में चीज नहीं है जो गुज़श्ता आइम्मा अलैहिस्सलाम में ना रही हो, ना रसूल खुदा में कमी थी, ना जनाब अमीर में कमी, मुआशरे में थी मारिफत की और इताअत की। उस जमाने के लोगों में मारिफत और इताअत की कमी थी। 12वें इमाम अलैहिस्सलाम के जमाने में लोगों की मारिफत का मेयार इतना बुलंद होगा, इताअत इतनी ज्यादा होगी कि 12वें इमाम के हर बात के कहने पे लोग मारिफत से समझेंगे भी, इताअत भी करेंगे। तो कमी मुआशरे में है, मासूमीन में कमी नहीं है। बात पहुंच रही है जाने के नामे? यकीन मानिए जिसमें बुखार में पढ़ रहा हूं दवा खा के, मुझे अंदाजा है कि मैं किस हालत में पढ़ रहा हूं। जाने की रामी, अब मुआशरे में कौन सी ऐसी तैयारी हो कि 12वें इमाम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। आपने देखा है आइमा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर 20 अफराद भी जैसे करबला में थे हमारे पास होते तो हम भी कयाम करते, छठे इमाम का फरमान। जाने की रामी, शहदाए करबला का मेयार इतना बुलंद था, उनकी मारिफत कि जहां बच्चे मैदान करबला में बच्चे ऐसे हैं कि कोई भाग के, यानी इमाम हुसैन से अपनी जान बचाने के लिए तैयार नहीं बल्कि अपनी जान कुर्बान करने में फख्र महसूस करते हैं, वहां बच्चों का मेयार यह था कि जब पूछा कूफे में लोगों ने कि भाई यजीदियो तुमने बच्चों तक को मार दिया, कहा हमने नहीं मारा, ये बच्चे भागते नहीं थे, मैदान में डट जाते थे, मैदान करबला से कोई बच्चा भी भागा नहीं है। सैयदुल शहदा ने मेयार इतना बुलंद कर दिया था, इतनी तरबियत कर दी थी कि जनाब कासिम इब्ने हसन अलैहिस्सलाम फरमाते थे कि चचा जान, जब आपने सवाल किया कैफल मौत इंदक, आपके नजदीक मौत कैसी है, कि चचा जान अगर आप पे कुर्बान होने का नाम मौत है तो शहद से भी ज्यादा मीठी है। तवज्जो है ना जाने गिरा? मैं बानियान ने मौजू दिया है उसी को पेश कर रहा हूं, अगर चलेंगे तो मैं पेश करूंगा आगे। तो जाने गिरामी, मेयार इतना बुलंद होगा 12वें इमाम के जमाने में लोगों की मारिफत का, लोगों की इताअत का, कि कोई सवाल नहीं उठाएगा। जनाब अमीर ने फरमाया था लो जो इलत लियल वसादा, अगर मेरे लिए तकिया लगा दिया जाता और कहा जाता या अली आप फैसले कीजिए तो मैं तौरात वालों को तौरात से फैसला सुनाता, जबूर वालों को जबूर से फैसला सुनाता, انجیل والوں کو انجیل سے فیصلہ سناتا، قرآن کے ماننے والوں کو قرآن سے فیصلہ دیتا، جو کسی کتاب کو نہیں مانتے انہیں عقل سے ایسا فیصلہ دیتا کہ ہر انسان مانتا جو فیصلہ علی نے کیا ہے سب سے زیادہ وہی معقول فیصلہ. لیکن مولا فرماتے ہیں مجھے جنگوں میں گھسیٹا گیا. اب 12ویں امام علیہ السلام کے زمانے میں اتنا معیار بلند ہونا چاہیے، معرفت کا اتنا معیار بلند ہونا چاہیے کہ کوئی اعتراض کرنے والا نہ ہو. یہ جو فرمایا جاتا کہ شیر اور بکری ایک گھاٹ پہ پانی پئیں گے، آیا فطرت بدل جائے گی؟ سوال ہے میرا آپ سے، آیا شیر گوشت کھانا بند کر دے گا، بکری ٹکر مارنے لگے گی، شیر کو ڈرنا بند کر دے گی؟ نہیں، فطرت نہیں بدلے گی، بلکہ ہر کسی کو اس کا حق مل رہا ہوگا، دوسرے پہ تجاوز نہیں کرے گا. کوئی دوسرے پہ تجاوز نہیں کرے گا، اسے حق مل رہا ہوگا، عدل و انصاف کی حکومت قائم ہوگی. تمام انبیاء علیہم السلام عدالت اجتماعی قائم کرنے کے لیے آئے ہیں، سوشل جسٹس، یعنی معاشرے کا ہر انسان عادل ہو، حکمران عادل ہو، قاضی جج عادل ہو، جتنے عہدیدار ہوں وہ عادل ہوں، گھر میں عدالت ہو، گواہ عادل ہو، پیش نماز عادل ہو. جب معاشرے کا ہر انسان عادل ہو اسے کہتے ہیں عدالت اجتماعی، سوشل جسٹس، یعنی سب عادل بن گئے. رسول خدا عدالت اجتماعی قائم کرنے آئے تھے، جب لوگوں نے ریزسٹ کیا، لوگوں نے مخالفت کی، تو آپ نے فرمایا میرا 12واں لال دنیا میں عدل و انصاف قائم کرے گا. سنیے گا، آپ ہی نے موضوع دیا. یہاں تک روایات میں ہے کہ پوری دنیا کے اندر اتنا ظلم بڑھ چکا ہوگا، کیا معمول ظلم و جورا کے، ظلم و جور اتنا بڑھ چکا ہوگا کہ امام زمانہ جب تشریف لائیں گے تو آپ عدل و انصاف قائم کریں گے، ظلم و جور بڑھ چکا ہوگا، معاشرے کا ہر طبقہ حکومت کر چکا ہوگا، ہر طبقہ، یعنی معاشرے میں اگر وکیل ہوں گے تو حکومت کر چکے ہوں گے، توجہ، معاشرے میں اگر کھلاڑی ہوں گے تو حکومت کر چکے ہوں گے، علماء ہوں گے تو حکومت کر چکے ہوں گے. کوئی ایسا طبقہ نہیں ہوگا جو کہے ہمیں حکومت نہیں ملی، ملی ہوتی تو ہم بہتر حکومت کر لیتے. جب سارے معاشرے کے طبقات حکومت کر کے ناکام ہو چکے ہوں گے، اللہ کہے گا اب میں اپنا نمائندہ بھیج رہا. بات پہنچ رہی ہے جانے کے نام میں، آپ لوگ آگے بڑھتے رہیے گا. اسی طرح سے ہر معاشرے کا طبقہ حکومت کر چکا ہوگا اور ہر طبقہ حکومت کر کے ناکام ہو چکا ہوگا اور ہر طبقہ اقرار کر چکا ہوگا میں نے حکومت کر لی ہے، اس سے بہتر نہیں چلا سکتا تھا. عزیزان گرامی، سرور کائنات فرماتے ہیں کہ پھر میری بیٹی فاطمہ کی نسل سے اللہ ایک عادل کو بھیجے گا. صلی اللہ محمد و آل محمد عادل. میں بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا، توجہ میرے ساتھ رکھیے گا، زیادہ تلخ و سخت تو نہیں گفتگو کر رہا ہوں. عزیزان گرامی، معاشرے کا ہر طبقہ حکومت کر چکا ہوگا. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا مجھے حکومت نہیں ملی. کسی بھی آپ پیشے میں چلے جائیے گا تو اس پیشے کے لوگ حکومت کر چکے ہیں. یہاں تک الفاظ ہیں کہ آخری زمانے میں حتیٰ خواجہ سراؤں تک کو حکومت مل جائے گی، ان کے مشوروں سے کام چلائے جا رہے ہیں، بچوں اور خواتین تک کو حکومت مل جائے گی. صبیان کا لفظ آیا، النساء والصبیان. 20ویں صدی سے پہلے دنیا میں کبھی خاتون وزیر اعظم نہیں بنی تھی، اور اس وقت دنیا بھر کے اکثر ممالک کے اندر خواتین وزیر اعظم بن چکی ہیں. وزرائے اعظم ملکہ تو رہیں ہمیشہ, لیکن وزیر اعظم بنے گی, منسٹریوں پہ آئیں گے, بڑے بڑے عہدوں پہ آئیں گے, یہاں تک کہ ایک روایت میں ہے آخری زمانے میں ہر ایک مرد کے مقابلے میں 50 خواتین ہوں گی, اور کوئی ایسا طبقہ نہیں ہوگا معاشرے کا جس کے اندر خواتین بڑے عہدوں پہ نہ ہوں. تمام طبقات, یہ اچھے اور برے دونوں معنی میں ہے, میں خواتین کے حقوق کے خلاف نہیں بول رہا ہوں, میں ایک پیش کر رہا ہوں جو احادیث کے اندر چیزیں آئی ہیں. توجہ ہے میرے ساتھ؟ مجھے نہیں معلوم مجمع کس شوق سے سن رہا ہے یا نہیں سن رہا ہے شوق سے, لیکن مجھے بانی مجلس نے یہی موضوع دیا ہے, میں اسی کو پیش کر رہا ہوں کہ جو مجھے موضوع دیا جاتا ہے میں کوشش کرتا ہوں اسی موضوع کو پیش کروں. انہوں نے تو بہت زیادہ لمبی ایک فہرست دی ہے فرمائشات کی. اجزان گرامی, تمام معاشرے کے طبقات دیکھیں گے کیا کچھ ہو رہا. اور معاشرے میں جتنے مظالم, ظلم جتنا عام ہوگا, ظلم کسے کہا جاتا ہے؟ کسی بھی چیز کو اس کی جگہ سے ہٹا دینا یہ ظلم ہے, چیزوں کو ان کی جگہ پہ رکھنا یہ عدل ہے. عزیزان گرامی, اسلامی اصطلاحات کے اندر ظلم عدل کے خلاف ہے. رسول خدا عدل ہیں, جو ان کے مقابلے میں ہیں وہ ظلم ہے. میں عادت سے مجبور ہوں, جناب امیر عدل ہیں, جو ان کے مقابلے میں ہیں وہ ظلم ہے. توجہ, جناب سیدہ عدالت ہیں, جو ان کے مقابلے میں ہیں وہ ظلم ہے. جناب حسن مشتبہ عدل ہیں, ان کے مقابلے میں چاہے کسی بھی شکل میں ہو, جنگ کی شکل میں ہو, صلح کی شکل میں ہو,
محمد عدل.
بات پہنچ رہی ہے جانے کی راہ میں؟ توجہ فرما رہے ہیں, جو ائمہ علیہ السلام کی نمائندگی میں ہوگا وہ عدل ہے, جو ان کے مخالف ہوگا وہ ظلم ہے. شہدائے کربلا عین عدل ہیں. کبھی آپ نے شیعہ مجلسوں میں نہیں سنا ہوگا یزید پہ لعنت, بلکہ کہیں گے یزیدیت مردہ باد. ہم کبھی ہاتھ نہیں دیکھتے, ہم دیکھتے ہیں ہاتھ کے پیچھے دماغ کس کا ہے. کبھی بھی یہ نہیں کہتے صرف شمر پہ لعنت. شمر پہ لعنت ہے, لیکن شمر کے پیچھے جو دماغ ہے اس پہ بھی لانا. اب بات پہنچ رہی ہے جانے کے راہ میں؟ بھائی اسی طرح سے چلتے رہیے گا. عزیزان گرامی, اب یہ جتنے بھی تاریخ میں مظالم ہوئے ہیں, جہاں جہاں ظلم ہے, ظلم آل محمد کے خلاف ہے, اور آل محمد عین عدل ہے. کچھ لوگ پہنچ گئے, میں بات پہنچا نہیں سکا. بعض اوقات کوئی عادل ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں یہ عادل ہے, اور بعض اوقات کوئی اتنا عادل ہوتا ہے آپ کہتے ہیں یہ عادل نہیں, یہی عدل ہے. بات پہنچ گئی ہے؟ بس یہی عدل ہے, یہی عدالت ہے. عزیزان گرامی, جناب امیر المؤمنین عین عدل ہیں, وہی عدل ہیں. علی حق ہیں. توجہ, علی عین سخاوت ہیں, علی عین علم ہیں.
بات پہنچ رہی ہے عزیزان گرامی؟
اب بارہویں امام علیہ السلام جو تشریف لا رہے ہیں نا, وہ ان سب کے نمائندے ہیں, ان سب کی نیابت میں آ رہے ہیں. رسول خدا کی رحمت کے نمائندے ہیں. رسول خدا رحم دل نہیں.
کچھ لوگ پہنچ گئے.
رحم دل نہیں, رحمت للعالمین, رحمت رسول خدا کے نمائندے کا نام امام زمانہ. جناب سیدہ معصومہ نہیں ہے, عین عصمت ہے.
اب بات پہنچ گئی ہے؟ اب بات پہنچی.
اب بات پہنچ رہی ہے نا؟ اذان گرامی عین عصمت ہے، عین مشیت ہے. مشیت آپ کبھی بھی نہیں کہتے ان اراد اللہ، اگر اللہ کا ارادہ ہو، ہمیشہ کہتے ہیں انشاء اللہ، اگر اللہ چاہے. نہیں پہنچا سکا بھائی، پوری دنیا میں تمام مسلمان کہتے ہیں انشاء اللہ آؤں گا، مجلس پڑھوں گا انشاء اللہ، اگر اللہ نے چاہا. ایک ہے ارادے کا نتیجہ، ایک ہے مشیت کا نتیجہ. جب کہتے ہیں نا انشاء اللہ، یعنی اگر اللہ کی مشیت ہوئی. مشیت پروردگار کا نام فاطمہ ہے. اب پہنچ رہی ہے بات؟ اور فرمایا اذان گرامی، یہ عظمت ہے اذان گرامی. رسول خدا رحمت للہ، قرآن ہے، علی عین عادل ہے. اگر کسی کی رحمت کے نمائندے تو بارہویں امام، کسی کے عصمت کے نمائندے تو بارہویں امام، کسی کے عدل کے نمائندے تو بارہویں امام. اذان گرامی، جو سب کی محبتوں کا مرکز ہوں، سب کی آرزوؤں کا مرکز ہوں. رسول خدا کی جو آرزو بارہویں امام کے ذریعے پوری ہو، جناب سیدہ کی آرزو بارہویں امام کے ذریعے پوری ہو، امیر المؤمنین کی آرزو بارہویں امام کے ذریعے پوری ہو، مولا امام حسن کی، امام حسین کی آرزوئیں، تمام آرزوئیں جو تمام انبیاء کی آرزوئیں. اب سوچئے کون ہیں بارہویں امام علیہ السلام. ایک جملہ پیش کر رہا ہوں، مختلف لوگ مختلف اپنے مسائل میں گھرے ہوں گے جب بارہویں امام آئیں گے. یہ جملہ خاص طور سے سب کے لیے پیش کر رہا ہوں، کسی ایک طبقے کی طرف اشارہ نہیں. زیادہ وقت نہیں لوں گا، میرا وعدہ. مختلف طبقات اپنے مختلف مسائل میں گھرے ہوں گے، یہ عہدے، یہ منصب، یہ کرسی کبھی رکاوٹ نہ بنے کہ میں بارہویں امام کے سامنے جھکوں یا نہ جھکوں. کوئی کرسی، کوئی عہدہ، کوئی منصب رکاوٹ نہ بنے. روایات میں بہت سے لوگوں کے لیے بہت سی چیزیں رکاوٹ بن جائیں گی، بہت سے علماء کے لیے ان کی کرسی رکاوٹ بن جائے گی، بہت سے حکمرانوں کے لیے ان کی کرسی بن جائے گی. جملے پیش کر رہا ہوں، مختلف ہمارے لیے، حتیٰ میں نے کہا نا کسی ایک طبقے کے لیے نہیں، سب کے لیے. معاشرے کے اندر کہیں ایسا نہ ہو کہ امام بارگاہیں، مساجد جو ہم بنائیں تو کہیں ٹرسٹ بننے کے بعد یہ نہ سوچے میرا ہے آپ کا نہیں، امام کا ہے. یہ کسی کا نہیں ہے، یہ ممبر میرا نہیں ہے، امام علیہ السلام کا. اجازت مانگ کے ہمیشہ بیٹھتا ہوں، پتہ نہیں امام راضی ہیں نہیں. مولا اجازت دے دیجیے آپ کی جگہ پہ آ رہا ہوں. وہ وارث ہے. کون وارث ہے؟ مولا امام زمان علیہ السلام. یہ تمام کے تمام، جب آپ نے ایک مرتبہ وقف کر دیا تو پھر آپ کا نہیں رہا، امام کا ہے. کوئی بھی ٹرسٹی ہو، کوئی بھی عہدے دار ہو، کوئی عہدہ کمزوری نہ بنے. کوئی عہدہ اگر کمزور، بھائی کمزوری اگر بن گیا، جملہ پیش کر رہا ہوں شہید باقر صدر کا جملہ، وہ کہتے ہیں کہ اگر صاحب الزمان یعنی ساتویں امام زندان میں تھے، ہارون الرشید کے ملعون کے، کہتے ہیں اگر ہارون رشید ایک رات کسی اور کو اپنی جگہ خلافت دے دے اور وہ یہ سوچے ساتویں امام کو زندان میں رکھوں یا آزاد کر دوں، کہا اگر وہ صرف سوچے تو اس کی جہنم کے لیے کافی ہے. کس کی جہنم کے لیے کافی ہے؟ جو یہ سوچے کہ امام کو زندان میں رکھوں یا آزاد کر دوں. عزیزان گرامی، اتنا سخت ہے کوئی بھی انسان کے پاس اختیار ہونا. ایک صرف اور صرف واقعہ، اور پھر اس کے بعد آپ کی ذہن کو تمام. اگر سننا چاہیں گے تو بابا دے بلند سلوات صلی اللہ محمد و آل محمد وعجل فرجہ. میں یقین مانیے کہ دوا کھا کے بیٹھا ہوں، وَإِلَّا میرے اس وقت بالکل پورے جسم میں تکلیف ہے، شدید تکلیف ہے. جب سے ویکسین لگوایا کل سے بہت شدید میں جو ہے اس وقت اپنے اندر کمزوری محسوس کر رہا ہوں، بالکل پڑھا نہیں جا رہا مجھے. عہدہ مل جائے. ایک بہت بڑے قوم مقدس کے استاد معظم تھے اخلاق کے، وہ کہنے لگے کہ میں مشہد جا رہا تھا زیارت کے لیے, تو راستہ بہت طویل ہے, ایران بہت بڑا ملک ہے, آبادی اتنی نہیں ہے, تو جہاں جہاں راستے میں مساجد یا امام بارگاہیں ہوتی ہیں وہیں پہ ہوٹل ہوتا ہے, وہیں پہ روک لیتے ہیں تاکہ لوگ جو ہیں وہاں پہ نماز بھی پڑھ لیں, کھانا کھا لیں, تیار ہو جائیں. تو اگر میں نے دیکھا کہ ایک آدمی کو وہاں پہ کوئی کرسی دی ہے حکومت نے, آپ باتھ روم جا سکتے ہیں کہ نہیں جا سکتے, نماز پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں, تو کہا ایک آدمی باہر بیٹھا, وہ وہاں پہ کرسی لگا کے بیٹھا, سب لوگ لائن میں کھڑے ہیں, تو جس کو چاہتا تھا کہ آپ جا سکتے ہیں آپ نہیں جا سکتے, تو کہنے لگے کہ میں نے یہ سوچا اسے یہاں کرسی ملی ہے, یہاں پہ بھی فرعون بن گیا, یہ منصب یہ کرسی یہ عہدے اگر دین کی خدمت کے لیے استعمال ہوں تو سمجھ لیجئے یہ بہت بڑی نعمت ہے, لیکن اگر کہیں اندر کے فرعون کو باہر لانے میں استعمال ہوں تو یہی وبال ہے, یہی ظلم ہے, یہی مخالفت امام زمان ہے. اذان گرامی, تاریخ میں ایسے بہت سے لوگ گزرے ہیں, علی بن حمزہ بتائیں نہیں, عالم ہوتے ہوئے اس نے کہہ دیا آٹھویں امام علیہ السلام کے لیے, کہا کہ نہیں وہ غیبت میں چلے گئے ہیں, خمس مجھے دیتے رہو. آٹھویں امام نے خط لکھا کہا خیانت نہ کر, اعلان کر میری امامت کا. فرقہ بنا دیا اس نے واقفیہ, ختم ہو گیا وہ فرقہ, ٹھیک ہے نہیں چلا, لیکن اس نے فرقہ بنا دیا تھا واقفیہ کے نام سے, جو وقف پر گئے ساتویں امام کے بعد. اذان گرامی, کوئی ایسا کام کہ جو آپ کے اور امام زمانہ کے درمیان میں حائل ہو جائے, وہ آپ کے اور امام زمانہ کے درمیان میں فاصلہ ہے. رات کے اس پہر میں بہت زیادہ آپ کا وقت نہیں لینا چاہتا, سخت اور تلخ باتیں کہیں گے لیکن یہی بانی مجلس کی درخواست سے. اذان گرامی, بہت سے افراد کے لیے اولاد حائل ہو جائے گی ان کے اور امام زمانہ کے درمیان. جناب امیر کا ساتھ دینے والے تھے کچھ لوگ, اب تو ناموں کے لیے بڑا مسئلہ ہو گیا. کیا ہوا؟ اولاد مولا کے دشمنوں کے ساتھ مل گئے. مولا نے کہا اولاد کو نہ دیکھ, مجھے دیکھ, میں حق پہ ہوں. اس نے کہا یا نہیں یا علی, میرے سارے بیٹے اس طرف ہیں. مولا نے کہا توبہ کر, بیٹوں کا ساتھ نہ دے, میرا ساتھ دے. عزیزان گرامی, رشتوں کا پاس نہ رکھیں, حق کو ولایت کے پاس رکھیں. کئی لوگوں کے لیے رشتے رکاوٹ بن جائیں گے کہ حق کا ساتھ دیں نہ دیں. بات پہنچ رہی ہے میری؟ عزیزان گرامی, تاریخ میں ایسا کئی مرتبہ ہوا لوگوں نے رشتوں کی وجہ سے حق کا ساتھ نہیں, جناب امیر کا ساتھ نہیں دیا. اولاد کو رکاوٹ نہ بننے دیں, اولاد محبوب ہوتی ہے, انسان تربیت کرے لیکن اپنی اتنی تربیت کر لے کہ اگر خدا نہ کرے میرا کوئی بچہ امام کے مقابلے میں کھڑا ہوا تو میں اس بچے کے مقابلے میں کھڑا ہو جاؤں گا, امام کے مقابلے میں کھڑا نہیں ہوں گا. بات پہنچ رہی ہے؟ عزیزان گرامی, انسان ہر شے قربان, یہ آپ زیارت میں بار بار پڑھتے ہیں, بے ابی انت و امی, میرے ماں باپ آپ پہ قربان. کیوں؟ ہر رشتہ ماں باپ سے زیادہ اسلام نے کسی کو تعظیم اور احترام نہیں دیا. سب سے زیادہ جو ہماری گردنوں پہ حق ہے ماں باپ کا, لیکن اس رشتے میں بھی اللہ نے کہہ دیا اگر امام کے مقابلے میں آ جائے تو وہ بھی امام پہ قربان ہے. امام کا رشتہ کسی پہ بھی قربان نہیں, ہماری لاکھوں روحیں قربان ہیں امام علیہ السلام پہ. کوئی رشتہ, کوئی ناتا, کوئی حکومت, کوئی دولت, جان مال, سب کچھ امام پہ قربان ہے, امام کے راستے میں حائل نہ ہو. بہت سے لوگ کہیں گے کہ میری دولت کا کیا ہوگا, میری, اگر امام علیہ السلام کا نظام آتا ہے تو میری دولت کا کیا ہوگا, دولت حائل ہو جائے گی, حکومت حائل ہو جائے گی. یہاں تک کہ امام جب مکے سے مدینے جائیں گے تو مدینے سے سب سے پہلے کربلا تشریف لائیں گے, جب عراق آئیں گے تو 70 قبیلے امام کو دعوت دیں گے, امام دعوتیں رد کریں گے. وہ کہیں گے ہمارے قبیلے کی دعوت کو امام نے رد کر دیا, یہ تو ہمارے قبیلے کی توہین ہے.
قبیلوں کو امام کے مقابلے میں نہ آنے دیں، اپنی پہچان کو امام کے مقابلے میں نہ آنے دیں، ہر چیز امام پہ قربان ہے. کوئی آپ کو کوئی برعکس نہ چیز بتائے کہ معاذ اللہ امام کسی چیز پہ قربان ہے، خبردار ہر شے امام پہ قربان ہے. بات پہنچ رہی ہے میری؟ میں نے تمام کیا آپ کی زحمت کو. ہر شے امام پہ قربان، حکومت امام پہ قربان، دولت امام پہ قربان، مال امام پہ قربان، جان امام پہ قربان، خاندان قبیلہ امام پہ قربان، عزت و ناموس امام پہ قربان، ہر چیز امام پہ قربان. ایک بہت بڑے قوم مقدس کے مرجع کا جملہ فرماتے ہیں کہ امام کے ایک سانس پہ ساری دنیا قربان ہے. الاجل الاجل محمد والا. میری اتنی تلخ گفتگو پہ بھی آپ نے نعرے لگا دی، ممنون ہو. جانے کے رامی بہت سے لوگوں کے لیے بہت سی چیزیں حائل ہو جائیں گی. میں بہت مقدس ہوں، میں بہت، آپ کچھ نہیں ہیں، امام سب کچھ ہیں. انسان کچھ نہیں. اذان گرامی یہی بہت سے لوگوں کو گمان تھا میں کچھ ہوں، تو کیا ہوا؟ جناب امیر کے مقابلے میں آ گئے. نہ جانے کس کس امام کے مقابلے میں، کس کس معصوم ہستی کے مقابلے میں آ گئے. یہ گمان ختم کر دیتا ہے، مار دیتا ہے انسان کو، جب انسان کے سوچنے لگے میں بھی کچھ ہوں. نہیں، امام سب کچھ ہیں، ہم کچھ نہیں. آخری جملے سن لیجئے، پھر اس کے بعد تفصیل سے مسائل. عزیزان گرامی، جب ہم کہتے ہیں نا کہ ہماری ہر شے امام پہ قربان ہے، حقیقت ہم نہیں ہیں، حقیقت امام علیہ السلام. آبرو امام علیہ السلام کی ہے. وللہ العزت وللرسول وللمؤمنین، عزت اللہ کی، اللہ کے رسول اور امام علیہ السلام کی. کوئی کبھی یہ تصور بھی نہ کرے کہ یہ چیز حائل ہو جائے میرے اور امام علیہ السلام کے درمیان. جو جملہ کہنا چاہتا ہوں سخت ہے، تلخ ہے، مجھے معاف کیجیے گا. ہماری ہر شے امام پہ قربان، میں اپنے لیے، میں اپنے اوپر رکھ کے کہتا ہوں، کسی اور سے نہیں کہتا. میں یہ نہیں کہتا کہ میں امام کا ہاتھ چوموں گا. اگر میرے سامنے امام کا ظہور ہوتا ہے، میں جاؤں تو میں امام کا ہاتھ نہیں چوموں گا، کیونکہ میں جانتا ہوں میں اس لائق نہیں کہ ہاتھ چوموں. میں امام کے قدموں کو چوموں گا، میں امام کے قدموں تلے جو خاک ہے اسے چوموں گا، میں اس مٹی کو چوموں گا جہاں پہ امام کے نعلین مبارک آئیں گے. زندہ 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 مردہ باد مردہ باد. ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. یا اللهم صل على محمد وآل محمد. ممنون ہوں آپ کی محبتوں کا. عزیزان گرامی، میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ قبول فرما لیجئے، میری بالکل حالت نہیں. کوئی شے ہمارے اور امام کے درمیان حائل نہ ہو. آپ نے دیکھا تھا نا، حضرت حور جب تشریف لائے تو کیا سوال کیا انہوں نے؟ پہلا سوال کیا جب امام حسین علیہ السلام کے قدموں میں آ کے بیٹھے، تو سوال یہ کہ حل لی من توبہ. مرحوم شیخ مرحومات اللہ شیخ جعفر ششتری فرماتے ہیں کہ انہوں نے سوال یہ کیا, کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ شیخ جعفر ششتری کہتے ہیں کہ وہ یہ تصور کر رہے تھے کہ میں اس مرحلے سے گزر چکا ہوں کہ جہاں توبہ قبول ہوتی ہے, وہ مرحلہ گزر گیا, شاید اب توبہ کے دروازے بند ہو گئے, لیکن لاکھوں درود و سلام مولا حسین آپ کی عظمت پہ کہ آپ نے فوراً فرمایا اے حر جا, میں نے معاف کیا, میں نے نہیں میری ماں فاطمہ نے معاف کیا, میرے بابا علی مرتضیٰ نے معاف کیا, میرے جد رسول خدا نے معاف کیا, میرے اللہ نے تجھے معاف کیا. یعنی آپ نے وہ پورا سلسلہ بتا دیا کہ اگر میں معاف کر دوں تو یہ ساری ہستیاں معاف کر دیتی ہیں. کئی لوگ ان مراحل سے گزر جائیں گے, بس وہ مرحلہ نہ آنے دیں جہاں توبہ کے دروازے بند ہو جائیں. انسان کبھی جسارت و گستاخی نہ کرے. آئمہ علیہ السلام کی گستاخی, کیونکہ حضرت حر نے گستاخی کی تھی, یہ تو ان پہ لاکھوں درود و سلام ہے حضرت حر پہ کہ ان کی توبہ قبول ہو گئی. انہوں نے روک لیا تھا امام حسین علیہ السلام کو, میں جانے نہیں دوں گا, بہت بڑی جسارت تھی. تو امام حسین نے بس ایک ہی جملہ کہا تھا, فقلت قومک تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے. علماء کہتے ہیں جب امام اپنے علم امامت سے جانتے ہیں کہ بھئی یہ میری طرف آ جائے گا تو پھر کیوں کہا, اتنی بڑی بات کیوں کہی, تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے, اس زمانے میں بہت بڑی بات تھی. تو کہتے ہیں اسی لیے کہی تھی تاکہ وہ سوچے میں کس پہ ہاتھ اٹھانے والا ہوں. تو حضرت حر نے پلٹ کے یہی کہا, اے حسین اگر عراق میں مجھے کوئی بھی آدمی یہ جملہ کہتا تو میں اسی لب و لہجے میں یہ جملہ پلٹا دیتا, لیکن میں مجبور ہوں, آپ کو کہہ نہیں سکتا, آپ کی ماں فاطمہ. امام حسین نے سوچنے پہ مجبور کیا حضرت حر کو. حضرت حر نے دو محرم کو راستہ روکا تھا, دو محرم کو سوچنا شروع کیا, حر کس پہ ہاتھ اٹھائے گا, کس پہ تلوار چلائے گا, فرزند زہرا پہ؟ دو محرم سے مسلسل سوچتے رہے, کشمکش میں رہے, ساتھ دوں حسین کا نہیں دوں, دوں نو محرم کو. جب نو محرم گزر گئے تو ایک مرتبہ عمر سعد سے سوال کیا, کہ اے عمر سعد کیا واقعا کل جنگ ہوگی؟ کہا ہاں ہور جنگ ہوگی. کیسی جنگ ہوگی؟ ہور سر کٹ کٹ کے گریں گے, بازو قلم ہو جائیں گے. میں دیکھ رہا ہوں پورا میدان بھر گیا, میرے بہت سے بھائی کھڑے ہیں, زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا, مجھ سے یقین مانی بالکل پڑھانے جا رہا, آئیں ذرا میرے ساتھ کچھ دیر کے لیے کربلا چلیے گا. آج یہ کھلا میدان ہے, وہاں پہ بھی کھلا میدان تھا. یہاں فضاؤں میں ملائکہ ہیں لیکن وہاں سارے انبیاء کی ارواح موجود تھی. روایات میں تمام انبیاء کی ارواح میدان کربلا میں آ گئی, فرشتے جن سب کے سب موجود تھے. بس ایک مرتبہ شب عاشور جب سب کو پتا ہے نا یہاں قربانیاں ہونے والی ہیں, تو حضرت حر نے سوال کیا, پوری شب گزر چکی ہے, فجر سے پہلے فیصلہ کیا کہ مجھے یزید کے ساتھ نہیں رہنا, مجھے حسین ابن علی کے پاس جانا. تو ایک مرتبہ جب چلے ہیں نا رات میں, تو بیٹے نے سوال کیا, کہا بابا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا بیٹا میں جہنم سے نکل کے جنت میں جا رہا ہوں. کہا بابا جنت میں تنہا جائیں گے؟ کہا بیٹا اگر ساتھ چلنا چاہتے ہو تو چلو. ایک آدمی نے دیکھا جناب حر کہاں پر ہیں, کچھ کہتے ہیں بھائی نے سوال کیا, کچھ کہتے ہیں کسی اور نے, حر 72 سے ڈر گئے, یہ بھوکے پیاسے ہیں, یہ لڑ نہیں سکتے. جناب حر نے بس ایک ہی جملہ کہا, مجھے ان 72 سے نہیں, مجھے حضرت سیدہ سے بہت ڈر لگتا ہے, مجھے جناب فاطمہ سے بہت ڈر لگتا ہے. کہا حر کیا بات ہے, تمہارے بدن میں کپکپی سی تاری ہے, پورا بدن کانپ رہا ہے, رو رہے ہو, کیوں؟ انہوں نے سوال کیا, کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں اپنے گھوڑے کو پانی پلانے جا رہا. تو جناب حر نے رو کے کہا, کہ گھوڑے تو پانی پی رہے ہیں, وہاں اولاد زہرا پیاسی ہے. حضرت فاطمہ تو زہرا کے بیٹے کے خیمے سے آواز آ رہی ہے, العطاش العطاش, بچے آوازیں دے رہے ہیں, ہائے پیاس ہائے پیاس. تو ایک مرتبہ جناب حر نے کہا, کہا یہ جناب سیدہ کے بچوں کا رونا مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا. بیٹے نے کہا بابا میں ساتھ آؤں گا. کسی نے کہا بھائی اور غلام بھی ساتھ آئے. چار افراد جناب حر, ان کا بھائی, غلام اور بیٹا. جیسے ہی چلنے لگے نا, ایک مرتبہ جناب حر نے آواز دی, کہا بیٹا یہ ہاتھ گستاخ ہیں, انہوں نے حسین کے گھوڑے کی لگام میں ہاتھ ڈالا تھا, کہا بیٹا میرے ہاتھوں کو باندھو. پھر ایک مرتبہ آواز دے کے کہا, کہا بیٹا ان آنکھوں نے حسین کو دیکھا تھا, میری آنکھوں پہ پٹی باندھو. پھر آواز دے کے کہا, کہا بیٹا میں ننگے پاؤں جانا چاہتا ہوں. اچانک آواز آنے لگی, کوئی اس طرف سے آ رہا. کہا بیٹا دیکھو سامنے سے کون آ رہا ہے. کہا بابا عباس ابن علی آ رہے ہیں. جناب عباس کا بہت روب تھا لشکر یزید پہ. تو ایک مرتبہ جناب حر نے فرمایا, کہا بیٹا عباس ابن علی سے کہو ہم جنگ کے لیے نہیں آ رہے, ہم توبہ کے لیے آ رہے ہیں. جناب عباس نے فرمایا, حر میں استقبال کے لیے آ رہا. کہا میں سمجھ گیا, پیاسا کنویں کے پاس نہیں آیا, کنواں پیاسے کے پاس آ گیا. جناب عباس کنواں. ایک مرتبہ کہا کہ مجھے حسین ابن علی سے معافی مانگنی ہے, میں نے توبہ کرنی. کہا آؤ لے کے آئے. جیسے ہی جناب عباس نے کہا نا, سامنے امام حسین نے جناب حر قدموں میں گر گئے اور سوال کیا, حل من توبہ, کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے, جو میں نے جملے پڑھے تھے. ایک مرتبہ جناب حر نے فجر کی نماز ہوئی, سوال کیا کہ مولا اگر آپ نے واقعا مجھے معاف کر دیا ہے نا, تو سب سے پہلے مجھے جنگ کی اجازت دیجیے, میں سب سے پہلے میدان جنگ میں جانا چاہتا ہوں. کہا حر آپ ہمارے مہمان ہیں, مہمان کو پانی پلایا جاتا ہے. عرب میں جب گرمی ہوتی تھی نا تو شربت اور پانی پلایا جاتا تھا مہمان کو. کہا حر لیکن ہمارے پاس پانی نہیں ہے. جناب حر رونے لگے, کہا مولا اب مجھے پانی کا کلام نہ کیجئے گا. مولا یہ پانی میری وجہ سے نہیں ہے. ایک مرتبہ کا مولا جب میں نے آپ سے کلام کیا تھا نا, تو آپ نے کہا تھا لین کلامہ کا یا شیخ, حر آرام سے بات کر, تو اکیلا ہے, میرے ساتھ میری بہنیں ہیں. بس بھائی نوحہ خان بھی تشریف لا چکے, میر حسن صاحب آئیں ذرا میرے ساتھ چلیے گا. میں پانچ دس منٹ پڑھنا چاہ رہا تھا مصائب, سنیں گے مصائب, کوئی رونے میں بخل نہ کرے. یہ آخری آخری ایام ہیں, چوتھی شب ہے ربیع الاول کی, چار شبیں باقی ہیں. مدینے میں بیبیاں واپس پہنچنے والی ہیں, روضہ رسول پہ گریہ ہونے والا. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. ایک مرتبہ جناب حر نے فرمایا, کہا مولا اگر آپ نے دل سے مجھے معاف کیا, سب سے پہلے مجھے جنگ کی اجازت دیجیے. کہا حر ٹھیک ہے آپ جا سکتے ہیں. کہا لیکن مولا میں ایک مرتبہ آپ کی بہنوں سے معافی مانگنا چاہتا ہوں, میں آپ کی بہنوں کا مجرم. کہا حر اجازت ہے. کہا عباس حر کو زینب کے خیمے کے باہر کھڑا کر دو تاکہ یہ معافی مانگ لے. جناب حر نے اپنے سر پہ خول پہنا, زرہ پہنی, اور ایک مرتبہ گھوڑے پہ سوار ہوئے, بیبیوں کے خیمے کے باہر بلند آواز سے آواز دی, اے عصمت تطہیر کی پروردہ بیبیو, اے نبی کی نواسیو, اے علی کی بیٹیو, اے سیدہ کی پروردہ بیبیو, میں آپ کا مجرم ہوں, میں نے آپ کے بھائی کا راستہ روکا تھا, بس میں آپ سے اتنی درخواست کرتا ہوں روز قیامت اپنی ماں فاطمہ سے میری شکایت نہ کیجیے گا, مجھے معاف کر دیجیے. بلند آواز سے بیبیوں کے رونے کی آواز آنے لگی. بس بیبیوں کا رونا سنا, حضرت حر نے اپنے آپ کو گھوڑے سے زمین پہ گرا دیا, اپنے سر سے خول اتارا, سر میں خاک ڈالنے لگے, سر کو پیٹنے لگے. کہا حر تو نے دوسری دفعہ فاطمہ کی بیٹیوں کو رلایا. ایک مرتبہ جناب زینب نے آواز دی, کہا حر روز قیامت میں اپنی ماں فاطمہ سے آپ کی شفاعت کروں گی. میں کہوں گی اماں حر کو معاف کر دیں, اس نے حسین کا ساتھ دیا تھا.
اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, رونے میں بخل نہ کیجئے گا.
ایک مرتبہ جناب حر نے آواز دی کہ مولا اجازت ہے میں پہلے میدان میں جانا چاہتا ہوں. کہ ہاں حر اجازت ہے. تو حضرت حر نے اپنے بیٹے کو آواز دی, علی بیٹا پہلے آپ حملہ کیجئے, میں بعد میں جنگ کروں گا. کہیں ایسا نہ ہو کہ بیٹا باپ کو مرتا دیکھے اور مولا حسین کا ساتھ چھوڑ دے. کہا بیٹا پہلے آپ حملہ کیجئے. بیٹے نے, جناب حر کے بیٹے نے حملہ کیا, مقابلہ کیا, لیکن وہ بہت بڑی فوج تھی. جنگ کرتے کرتے اچانک کسی نے جناب حر کے بیٹے کے سر میں گرز مارا. گرز کا لگنا تھا ایک مرتبہ جناب حر کا بیٹا پشتے سواری سے زمین پہ آیا, آواز دی بابا میری مدد کو آئیے. بابا میں گھوڑے سے گر گیا. جناب حر بہت تیزی سے آگے بڑھے, میرا بیٹا گر گیا. جیسے ہی بیٹے کے لاشے پہ پہنچے دیکھا مولا حسین پہلے سے موجود ہے. کہا مولا آپ نے کیوں زحمت کی مجھ غریب کے بیٹے کے لاشے کو اٹھانے کی؟ مولا یہ میرا بیٹا ہے, میں اپنے بیٹے کا لاشا خود اٹھا لوں گا. کہا نہیں حر, بوڑھے باپ اور جوان بیٹے کا معاملہ, حر میں آپ کے بیٹے کے لاشے کو اٹھاؤں گا. حر بوڑھا باپ جوان بیٹے کا لاشا نہیں اٹھا سکتا. ایک مرتبہ جناب حر نے کہا نہیں مولا آپ زحمت نہ کیجیے. کہا نہیں حر ہٹ جا, میں آپ کے بیٹے کے لاشے کو اٹھاؤں گا. مولا حسین نے لاشا اٹھایا, لیکن جب ظہر کے بعد جناب علی اکبر گرے تو کوئی کہنے والا نہیں تھا حسین بوڑھے باپ جوان بیٹے کا معاملہ. مولا ہم آپ کے بیٹے کا لاشا اٹھا لیں گے. یہاں تک روایات میں ہے مولا حسین نے, بس بھی مجھے خود چکر آ رہے ہیں, عجیب و غریب کیفیت ہے. مولا حسین نے خود آواز دے کے کہا یا اطفال بنی ہاشم احملوا اخاکم, اے بنی ہاشم کے بچوں بوڑھے باپ کی مدد کرو جوان لاشا اٹھانے میں. علماء کہتے ہیں یہ علامت ہے جناب عباس نہیں تھے, اگر جناب عباس ہوتے تو کبھی نہ آواز دیتے بچوں بوڑھے باپ کی مدد کرو. اس کا مطلب ہے جناب عباس نہیں ہے تبھی تو بچوں کو بلایا. اے بنی ہاشم کے بچوں بوڑھے باپ کی مدد کرو. بس بھئی اسی جملے پہ تمام کرنا چاہتا ہوں. آج جناب سیدہ کو پرسا پیش کرتے ہیں, بی بی آپ کو پرسا پیش کرتے ہیں آپ کے بیٹے کا, جنہوں نے فجر کے بعد سے لاشیں اٹھانا شروع کیے اور عصر سے پہلے تک لاشیں اٹھاتے رہے. لیکن مولا حسین نے کسی بھی لاشے کے اٹھانے کے بعد یہ نہیں کہا یہ لاشا اٹھانے کے بعد میری کمر ٹوٹ گئی, لیکن نہ جانے کس کا لاشا اٹھایا. ایک مرتبہ آواز کے کہا الان انکسر ظہری.
الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بس اس سے پہلے کہ میں دعوت دوں نوحے کے لیے میر حسن میر صاحب کو, صرف دو دعا کے جملے. پروردگارہ کرونا وائرس کا خاتمہ فرما, ہمارے جتنے مومنین کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہیں بیماری میں یا کسی بھی اولاد کی طرف سے کسی بھی پریشانی میں, سب کی پریشانیاں دور فرما. بانیان مجلس شرکت کنندگان پڑھنے والے سننے والے سب کی توفیقات میں اضافہ فرما. ہم سب کی عاقبت بخیر فرما. ہم سب کو امام زمانہ کا ظہور دیکھنا نصیب فرما. پروردگارہ دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما. داعش و طالبان کو آل سعود کو غارت فرما. مؤمنین کی حفاظت فرما. جو ہاتھ بلند ہیں کسی کو رد نہ فرما. پروردگارہ پروردگارہ تجھے واسطہ جناب سیدہ کی عظمتوں کا. یہ ایام ایام محسنیہ بھی ہیں. پروردگارہ اس ہاتھ کا واسطہ جو پہلو پہ رہا کرتا تھا. پروردگارہ جنت البقیع دوبارہ تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرما. ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. پروردگارہ ہم سب کو ہمارے امام کے آوان و انصار میں شمار فرما. جہاں جہاں پہ بھی مؤمنین بسے ان کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما.
اس امام بارگاہ کو ترقی عنایت فرما. جتنے بھی مومن مومنات یہاں موجود ہیں جو ہاتھ بلند ہیں, کسی کو رد نہ فرما. پروردگارہ پروردگارہ جہاں جہاں پہ بھی اس وقت حالات خراب ہیں, کشمیر میں, پاکستان میں, افغانستان میں, ایران, عراق, شام میں, بحرین میں, یمن میں, فلسطین میں, نہ جانے کہاں کہاں حالات خراب ہیں, سب کی حفاظت فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين.